بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقد السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله شرح فضلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي مدخلي حفظه الله، اور تقدیر کے تعلق سے چند اہم باتیں کر رہے تھے پچھلے دروس میں، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شرح میں شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف شرح کو منسوب کرنے کے تعلق سے بات فرمائی ہے کہ خیر اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جو مراتب القدر ہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے انہیں بڑی پیاری بات کی ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو نسبت ہے خیر کی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جو شر ہے مخلوق کی طرف، اور اس میں حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جس چیز کو پیدا کیا اس کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو حکم بھی دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے خلق میں خیر ہو یا شر ہو، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے حکمت پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے اور علم شامل ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی حکمت کا ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ انسانوں کے جو عقل ہے وہ قاصر ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور جو غایتیں ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اور کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، یا جس حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ہم اپنی حدوں کے اندر رہ کر چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. یہ بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے اس میں خیر ہے، مکمل خیر ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کیا ہے یا جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں خیر ہی ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور جس کا حکم دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم اور حکمت بالغہ پر قائم ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات کے لائق ہے، تو اس اعتبار سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے تو اس میں خیر ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک شر کی بات ہے، شر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے، شر پسند لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے. اور اگر شر موجود ہے اس وقت دنیا میں، کائنات میں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی ہے. لیکن جو شر کی نسبت ہے وہ بدوں کی طرف ہے، مخلوق کی طرف ہے، خالق کی طرف نہیں ہوتی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا استفتاح نماز کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل میں یعنی پڑھتے تھے، لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک، شاہد ہے والشر لیس الیک. شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ، یہ جو جملہ ہے والشر لیس الیک، اور شر تیرے طرف منسوب نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کے قول کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں یہ جو نفی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شر لیس الیک، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس شر کو منسوب کرنے کی نفی کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی نسبت کو، شر کی نسبت کی نفی کی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی کسی صورت میں جائز نہیں ہے کہ شر کو منسوب کیا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف، اللہ تعالیٰ کے صفات کی طرف، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور افعال کی طرف شر کو منسوب نہیں کیا جاتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات صفات الکمال ہیں، اللہ تعالیٰ کی افعال جو ہے وہ تمام کے تمام سارے جو ہیں حکمت، رحمت، مصلحت اور احسان و عدل پر قائم ہیں، اور اس سے باہر بالکل ہے ہی نہیں. امام نقیم رحمہ اللہ ان چار باتوں میں اس موضوع کو بالکل سمیٹ دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف شر کی نسبت کیوں نہیں کی جاتی جبکہ شر کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اگر ان کو دیکھا جائے اور سمجھ لیا جائے تو یہ بات یقینی ہو جاتی ہے کہ شرک نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ممکن ہی نہیں ہے اور جائز ہی نہیں ہے. دیکھیں شر نقص اور عیب ہے، اور نقص اور عیب کی نسبت نقص کی طرف ہی کی جاتی ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، اور ہر عقل والا انسان اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہے، یقیناً سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ، تمام اسماء اللہ تعالیٰ کے نام سارے کے سارے حسنہ ہیں، الاسماء الحسنہ، وللہ الاسماء الحسنہ فادعوه بها، اور جو حسنہ ہو ان میں کبھی نقص اور عیب کا امکان ہوتا ہی نہیں ہے. تیسرے باب اللہ تعالیٰ کے صفات صفات الکمال ہیں، کامل صفات ہیں، اور کامل میں کبھی نقص عیب ہو ہی نہیں سکتا. چوتھے باب اللہ تعالیٰ کے افعال، جتنے بھی افعال ہیں سارے کے سارے علم اور حکمت پر مبنی ہیں، بغیر علم بغیر حکمت کے کوئی چیز موجود نہیں کائنات میں. تمام مخلوقات جس میں خیر اور شر دونوں شامل ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے، جس کے اساس اللہ تعالیٰ کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے افعال میں ہمیشہ دیکھیں رحمت ہے، مصلحت ہے، احسان اور عدل ہے. یعنی کافر کو سزا دینا عدل ہے، مومن کے لیے دنیا میں عزت ہے، آسانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جب انسان بیمار ہوتا ہے اسے تکلیف ہوتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. اس تکلیف اور بیماری میں بھی اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تخفیف ہوتی ہے گناہوں کی، گناہوں کے لیے کفارہ ہوتے ہیں، اس کے درجے بلند ہوتے ہیں، اسے نیکوں میں اضافہ ہوتا ہے. اب مخلوق کے اعتبار سے اس کے لیے شر ہے، اسے تکلیف ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اگر دیکھا جائے تو اس میں خیر ہی خیر ہے. اور اس اعتبار سے یہ بندہ خود یقین اچھی طرح جانتا ہے جب یہ مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس خیر شر کے اندر اسے خیر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، کہ اس کا یہ درد اور تکلیف ضائع نہیں جا رہی، اس لیے جب ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے کیا کہتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاء اللہ. کیا مطلب ہے؟ کبھی سوچا ہے یہ طہور انشاء اللہ کے کیا مطلب ہے؟ طہور کیوں کہتے ہیں؟ طہور کس چیز کو کہتے ہیں؟ پاک ہونے کو نا. وہ بندہ بیمار ہے, آپ اسے پاکیزی کی بات کریں, کس چیز سے پاک ہوں؟ وضو کرنا ہے, تیمم کرنا ہے, غسل کرنا ہے. کرنا کیا اس نے؟ کیا وہ غسل کر رہا ہے, وضو کر رہا ہے؟ تو آپ طہور کیوں کہتے ہیں اسے؟ اس لیے کہ اس کے گناہ جو ہیں, اور ہم سب گنہگار ہیں, اس کے گناہ جو ہیں وہ جھڑ رہے ہیں, گناہوں کی تخفیف ہو رہی ہے, اس کے گناہ کم ہو رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے, بشرطیہ کہ اس نے صبر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر وہ بے صبرا ہو جاتا ہے, اللہ کے لیے صبر نہیں کرتا ہے, پھر دکھ اور تکلیف کی اس کو کچھ بھی نہیں ہے, پھر تو شر ہی ہے. جیسے کہ کافر ہے, اب کافر بھی بیمار ہوتا ہے, اسے بھی تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کے لیے کہیں پہ کوئی خیر ہے؟ کوئی خیر نہیں ہے. کیا اس کے کوئی گناہ کم ہوتے ہیں؟ یا ہم کہتے ہیں لا بأس طہور انشاءاللہ کافر کو کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی, کیونکہ کفر کے ساتھ کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتا. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ فقہ عظیم ہے, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے اسے اچھی طرح سمجھ لیں. وہو المحمود علی ذلک کلہ, اللہ تعالیٰ محمود حمد و ثنا کی جاتی ہے ہمیشہ ہر آن میں, چاہے دکھ اور تکلیف ہو, مصیبتیں ہوں, یا چاہے بہت ہی اچھے حالات ہوں, تو الحمدللہ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, حدیث میں آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خیر یا کوئی بھلائی پہنچے تو کیا فرماتے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اور اگر کوئی تکلیف ہو جائے یا پریشانی ہو تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. کیوں کہتے الحمدللہ علی کل حال؟ یہ سنت ہے. دیکھ, انسان کی جو حالت ہے دونوں میں سے ایک ہوتی ہے, یا تو اچھا حال ہوتا ہے یا کوئی برا حال ہوتا ہے, کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو جب اچھے حال ہو, خوشحالی ہو, اور اس میں خیر ہو, عافیت ہو, تو انسان کہتا ہے, یا کسی چیز کے انسان کو انتظار ہوتا ہے, کسی بھلائی کا, نعمت کو اسے مل جاتی ہے, تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ تعالیٰ کی نعمت سے, اللہ کی خاص کرم سے ہی یہ جو صالحات و بھلائیاں ہیں تمام ہوئی ہیں. دعا ہے الحمدللہ, اس دعا میں شکر کا اظہار ہے, اللہ کی حمد و ثنا اس میں شامل ہے. اور اگر کوئی تکلیف اور مصیبت ہو, کوئی دکھ پہنچا ہو, تب بھی کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. تو الحمدللہ ہمیشہ کیوں ہے؟ اس لیے اس دکھ اور تکلیف میں بھی اس بندے کے لیے خیر ہے, لیکن اس خیر کو پانے کے لیے اس شر کے ہوتے ہوئے بھی صبر کرنا لازمی ہے. اور صبر اللہ کے لیے کرنا, ولی رب کا فصبر کیوں ہے؟ کیونکہ انسان صبر کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے نا. اب جس کو بیماری لگی ہے, یا جس کو تکلیف ہوئی, اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, کوئی تکلیف پہنچی ہے, اب اسے صبر تو کرنا, اور کیا کرنا ہے؟ ایک صبر مجبوری میں کوئی شخص کرتا ہے, کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے, اور دوسرا صبر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے. اسے ہے تکلیف میں وہ, لیکن کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال, زبان سے بھی اظہار کرتا ہے, دل سے یقین بھی ہوتا ہے اسے. یہ دونوں برابر تو نہیں ہے نا, اس سے دونوں کے اجر بھی الگ الگ ہے, اور دونوں کی زندگی کا رہن سہن بھی, اللہ تعالیٰ کا کرم بھی دونوں کے لیے الگ الگ ہے, برابر نہیں ہے. اس لیے فرمایا ہے کہ وہ المحمود علی ذلک کلی فیستحیل اضافۃ الشر الیہ, تو یہ محال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف شر کو منسوب کیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہمیشہ کی جاتی ہے, ہر حال میں, ہر آن میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر وہی بات فرمائے شیخ صاحب, شیخ ربی حفظہ اللہ نے, کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں, صفات کمال ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر نقص اور عیب سے, اور اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ حکمت اور عدل اور انصاف اور علم پر قائم ہے, اور شر بندوں کی طرف منسوب ہوتا ہے. اچھا بندوں کی طرف شر منسوب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ شر بندوں سے ہی ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے خیر کے عمل کے بھی اور شر کے عمل کے بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اس لیے دعا میں شاہ صاحب فرماتے ہیں خطبے جب آپ سے خطبہ دیتے تھے تو معروف جو جملے ہیں خطبے کے ابتداء میں الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اب یہ جملہ جو ہے نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا سے کیا مراد ہے؟ شر کہاں سے ہے؟ ہمارے نفس سے ہے. اس اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اپنے نفس کے شر سے. سبحان اللہ. اور یہ جو استعاذہ ہے اللہ تعالیٰ کی سے ہم جب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے ہمیں بچا, ہم تیری پناہ میں آتے ہیں, اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے بچا, جو اس کے ساتھ جو پکڑ ہوتی جو سزا ہوتی ہے اس شر کی وجہ سے جو نفس میں ہے. تو اللہ سے یہ دعا طلب کی جاتی ہے, پناہ حاصل کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کے شر سے بچا اور جو سزا اس سے مترتب اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو باتیں ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کی طریق الحجرتین کتاب سے انہوں نے یہ بیان کیا ہے صفحہ نمبر 166. پھر فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ انسان جو ہے ظلوم الجہول ہے. دوسری وجہ کہ شر کی نسبت کیوں مخلوق کی طرف انسان کی طرف, ایک تو انسان کے نفس میں شر ہے جس سے انسان اللہ سے پناہ مانگتا ہے, دوسری بات یہ کہ انسان جو ہے ظلوم اور جہول ہے, اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور جہالت اس کے اندر بھری ہوئی ہے. فرق جاہل اور جہول میں, ظالم اور ظلوم میں ہے فرق کہ نہیں؟ کیا فرق ہے ظالم اور ظلوم؟ ظالم اسم فاعل ہے, ایک مرتبہ ظلم کیا ظالم ہو گیا, جس نے بار بار ظلم کیا وہ ظلوم ہو گیا, جس نے ایک مرتبہ جہالت سے کام لیا وہ جاہل ہو گیا, جس نے بار بار جہالت سے کام لیا اس نے وہ جہول ہو گیا. دیکھ اللہ نے فرمایا ہے سورۃ الاحزاب نمبر 72 میں 72 میں ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. انه كان ظلوما جهولا. سبحان الله. انسان ظلوم ہے اور جہول ہے, بار بار ظلم کرنے والا ہے, بار بار جہالت کرنے والا, اس لیے شرک نسبت انسان کی طرف ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں انسان ظلوم ہے تو ظلم منسوب کیا جاتا ہے انسان کی طرف, جہول ہے جہل منسوب کیا جاتا ہے انسان کی طرف. اسی طریقے سے صفہ ہے اگر صفی ہے, بے عقل بے وقوف ہے تو کہتے ہیں بے وقوف انسان ہے. اسی طریقے سے کفر اور گمراہی, جب کافر ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے یا یہ گمراہ ہے, اور اگر فرما بردار ہے تو اسی طرف فرما برداری منسوب کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ فرما بردار ہے, اور اگر مومن ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ مومن ہے, تو ایمان کی نسبت اس انسان کی طرف کی جاتی ہے. چاہے کفر ہو, ایمان ہو, توحید ہو, سنت ہو, بدعت ہو, شرک ہو, یا فرما بردار یا نافرمانی ہو, ظلم ہو, جہالت ہو, کچھ بھی ہو, اس کی نسبت انسان ہی کی طرف ہوتی ہے. جب انسان وہ عمل کرتا ہے, جب انسان میں یہ صفت پائی جاتی ہے تو نسبت اس انسان کی طرف کی جاتی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ربیع حفظہ اللہ یہ باب جو ہے اس فقہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف خیر اور شر کی نسبت کے تعلق سے. اور جس کے پاس یہ کتاب ہے طریق الحجرتین شیخ صاحب فرماتے ہیں تو اس کی طرف واپس چلا جائے اور دیکھ لے, مزید تفصیل اسے مل جائے گی. پھر دعا ہے شیخ صاحب آخر دعا فرماتے ہیں نسأل اللہ تبارک و تعالی ان يفهمنا ان يفقهنا في دينه وان يحسن خواتمنا وان يثبتنا على الحق وان يجنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن ان ربنا لسميع الدعاء وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين رب العالمين. في الإمام أبو عثمان الصبري رحمه الله فرماته ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أصحاب الحديث كي عقيده وقواهي ديته أن عواقب العباد مبهمة كي بندو كي أنجام جو مبهم هي يعني خاتمة كي چيز بي ہوتا ہے أنجام مبهم هي مبهم يعني غير معروف هي لا يدري أحد بما يختم له كسو كي يعني پتا كسو خاتمة كس چيز پر ہوگا ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة اور کسی کے لیے حکم نہیں لگاتے بعین ہی کسی شخص کے لیے کہ وہ جنتی ہے. ولا يحكمون على احد بعينه انه من اهل النار اور کسی کے لیے بھی بعينه بذاته حکم نہیں لگاتے کہ وہ جہنمی ہے. لان ذلك مغيب عنهم کیونکہ یہ ان سے مغيب ہے یعنی اس کا تعلق علم غیب سے ہے وہ نہیں جانتے. لا يعرفون على ما يموت عليه الانسان یہ نہیں جانتے وہ نہیں جانتے کہ انسان کی موت کس چیز پر ہوتی ہے علی الاسلام ام علی الکفر کیا اسلام پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے اس کی موت ہوتی ہے یا کفر پر اس کا خاتمہ اس کی موت ہوتی ہے. ولذلك یقولون اور اس لیے وہ کہتے ہیں ان مؤمنون ان شاء اللہ کہ ہم مؤمن ہیں ان شاء اللہ ای من المؤمنین الذین یختم لهم بخیر ان شاء اللہ کہ ہم مؤمنوں میں سے ہیں جن کا خاتمہ خیر پر ہوتا ہے ان شاء اللہ. اسے کہتے ہیں عواقب العباد مبہمہ کہ بندوں کے جو عواقب ہیں جو خاتمہ ہے جو انجام ہے مبہم ہے غیر معروف ہے. پھر فرماتے ہیں مبہم غیر معروف مبہم الشہادۃ علی من مات علی شیء گواہی دینا کہ شخص کی جس پر اس کی وفات ہوتی ہے. امام ابو عثمان الصبري رحمه الله فرماتے ہیں ويشهدون لمن مات على الاسلام ان عاقبته الجنه یہ گواہی دیتے ہیں یعنی اصحاب الحديث اہل سنت والجماعت جو ہیں لمن مات على الاسلام جس کی موت اسلام پر ہوتی ہے ان عاقبته الجنه کہ اس کی عاقبت اس کا انجام جنت ہے. فان كان من الذين سبق القضاء عليهم اگر ان میں سے وہ جن پر اللہ تعالی کی تقدیر سابق ہو گئی ہے من الله انهم يعذبون بالنار مده لذنوبهم التي اكتسبوها کہ ان کو عذاب دیا جائے گا جہنم میں ایک خاص مقرر وقت تک ان گناہوں کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیے تھے یعنی دنیا میں. ولم يتوبوا منها جن گناہوں سے لوگوں نے توبہ نہیں کی تھی فانهم يردون اخيرا الى الجنه تو آخر ان کو جنت میں ہی داخل کیا جائے گا. ولا يبقى احد في النار من المسلمين اور مسلمانوں میں سے کوئی بھی جہنم میں باقی نہیں رہے گا. فضل من الله ومنتا اللہ تعالی کی خاص فضل اور منت کی بنیاد پر. ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده الى النار لا ينجو منها اور جو مر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ کفر پر تو اس کا ٹکانہ جہنم ہے. لا ينجو منها اس سے وہ بچ نہیں سکے گا. ولا يكون لمقام فيها منتهى اور جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا اس کے کوئی منتہا نہیں ہے کوئی اینڈ نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نعوذ باللہ جہنم میں رہے گا. اس میں دو باتیں ہیں. شرح میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں امام صابونی نے یہاں پہ دو مسئلے بیان کیے ہیں. پہلا مسئلہ جو ہے کہ بندوں کے جو عواقب اور خاتمہ ہے وہ مبہم ہے کوئی نہیں جانتا کہ خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے اس بندے کا. اس لیے کسی شخص کے لیے بعین ہی یہ نہیں کہتے کہ وہ جنتی ہے یا دوزخی ہے. پھر امام ابو عثمان الصبري رحمہ اللہ کے یہ جملے کوٹ کرنے کے بعد فرماتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ کہ مصنف نے خصوص اس عقیدے کی تخصیص کی اہل حدیث کے لیے اور ہر اس شخص کے جو ان کے نقش قدم پر چلتا ہے، دوسرے گروہوں سے بچنے کے لیے جو اس مسئلے میں اس منہج کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی ایسے گروہ ہیں موجود ہیں جو اس مسئلے کی مخالفت کرتے ہیں اور بعض لوگوں کے لیے جنت اور دوزخ کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ فلان جنتی ہے فلان دوزخی ہے، مرنے کے بعد انسان کا کیا انجام ہوا ہے اللہ اعلم. نیکوکاروں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے، ان کے ساتھ بھلا ہوگا، ہم امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کیونکہ دنیا میں وہ نیک ہی تھے. اور جو مسلمان برائی کرتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی مغفرت کر دے. لیکن یقینی طور پر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نیک بندہ جنتی ہے اور جو بد ہے وہ جہنمی ہے، کیونکہ نہیں پتا اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے. ہو سکتا ہے جو نیک انسان ہے مرنے سے پہلے کوئی ایسا اپنے پر ظلم کر جائے یا شرک یا کفر کر جائے اور اس پر اس کا خاتمہ پتہ چلتا ہے، اللہ اعلم. وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بدکار انسان ہے، گنہگار ہے، بدعتوں میں ڈوبا ہوا ہے، مرنے سے پہلے اسے توفیق دے دو توبہ کر لے، ممکن ہے کہ نہیں. تو خاتمہ ہمارے سپرد ہے، لیکن انسان کا خاتمہ کس چیز پہ ہو رہا ہے مرنے کے بعد، اس کے ساتھ کیا معاملات ہیں بندہ جانے، اس کا رب جانے. نیک لوگوں کے لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور بدکار لوگوں کے لیے ہم ڈرتے بھی ہیں اور دعا بھی ان کے لیے کرتے کہ اللہ کو مغفرت کرتے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ ربیع حفظہ اللہ، بندوں کے عواقب اور ان کا انجام مبہم ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مخلوق ہم نہیں جانتے نا. مبہم سے مراد ہم کہتے ہیں اللہ اعلم، اور ہم میں سے کوئی بھی شخص بھی نہیں جانتا کہ اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوگا. اور پہلے بھی گزر چکا ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ صحابہ ڈرتے تھے نفاق سے اور برے خاتمے سے بھی ڈرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاتمے کو اچھا کر دے، حسن خاتمے کی دعا کرتے رہتے تھے. اور کوئی بھی شخص قطعی طور پر اپنے لیے نہیں کہہ سکتا کہ متقین میں سے ہے اور وہ جنتی ہے. یہ طریقہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے اور اہل حدیث کا طریقہ ہے. اور پھر یہ فرمانا امام ابو عثمان رحمہ اللہ کا کہ کسی کے لیے، کسی شخص کے لیے بعین جنت کا حکم نہیں لگاتے فلان جنتی ہے، کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جب جنت میں کوئی نہیں جا سکتا اللہ کے فضل و کرم کے بغیر، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں فلان جنتی ہے یا نہیں. اور جس کے لیے واضح دلیل اور نص موجود ہے کہ فلان جنتی ہے، ہم اس کی بھی گواہی دیتے ہیں، وہ تو ہم کہہ سکتے ہیں. جیسا کہ 10 صحابہ العشر مبشرہ بالجنہ جو ہیں، ان کی حیات میں، ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوشخبری سنائی کہ فلان جنتی ہے، اور 10 صحابہ کے نام لیے. ہم بھی گواہی دیتے ہیں کہ وہ 10 صحابہ جو ہیں جن کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، وہ سارے کے سارے جنتی ہیں. ابوبکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، سعد بن وقاص جنت میں ہے، ابو عبید بن جراح جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، طلحہ بن عبید اللہ جنت میں ہے، زبیر بن عوام جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے. یہ 10 صحابہ ہیں. کمال ہے کہ زندگی میں ان عظیم لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ فلان جنتی ہے. اس خوشخبری کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کے علم میں، ان کے تقوی میں، ان کے ایمان میں، تقوی میں، عمل میں کیسے مضبوطی ہوئی. عام طور پر کیسے کہا جائے نا، کوئی تعریف کر دی جائے کسی شخص کی کہ فلاں میں یہ خوبی موجود ہے، تو تھوڑی سستی محسوس کر جاتے ہیں، بس میں نے تو پہنچ گیا ہوں، اب کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. آپ دیکھیں کہ ان علماء نے، ان عظیم صحابہ نے آخری لمحوں تک، آخری سانسیں تک بھی عمل کا جو حق ادا کر رہے وہ کرتے رہے، عبادات میں، معاملات میں. دیکھیں آپ ان کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیں آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں یہ خوشخبری دے کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی جو بقیہ زندگی تھی ان صحابہ کی کیسے گزری ہے؟ بستر پر سو کے گزری ہے کہ میں جنتی ہوں، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، اب بس میں نے آرام کرنا ہے؟ اگر آپ ان کی سیرت دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد دیکھیں، تو جیسے پہلے تھے نا، اس سے زیادہ آپ کو عمل، آپ کو تقوی، آپ کو ایمان نظر آئے گا. میدان جہاد میں سب سے آگے، میدان علم میں سب سے آگے، میدان عمل میں سب سے آگے، تقوی میں سب سے آگے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں ہم خوب جانتے ہیں کہ غیب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اپنے رسول میں سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے وحی کے ذریعے کوئی غیب کی خبر دے دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سورۃ الجن میں آیت 27 میں، اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رسول، اِلَّا کہ کسی رسول اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور اسے کوئی خبر دے دے. تو ہمیں کیا پتہ کہ کس انسان کا خاتمہ کفر پہ ہوا یا ایمان پہ ہوا، اور ہم کیسے یہ حکم جاری کر سکتے ہیں کہ فلاں سے جنتی ہے، دوزخی ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص کہہ دے نا کہ فلاں جہنمی ہے یا تم دوزخی ہو، تم دوزخ میں داخل ہو گئے، تو ایسے شخص ایسے جو اللہ تعالیٰ پر اپنا حکم جاری کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ، یتعلی علی اللہ، اور یہ سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کے غضب و غصے کے سب سے بڑے یعنی اسباب میں سے ایک سبب ہے. جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے، بڑا پیارا قصہ ہے، دو دوست تھے، متواخیینی یعنی ان کو بھیچارگی تھی، تو ان میں سے ایک گنہگار تھا، گناہ کرتا رہتا تھا، اور دوسرا جو ہے عبادت میں کافی مجتہد تھا، اجتہاد کرنے والا تھا عبادت میں. اور جو عبادت گزار تھا وہ اپنے دوسرے بھائی کو جو گنہگار تھا اسے بار بار اسے سمجھاتا تھا اور منع کرتا تھا کہ اقصر یعنی رک جاؤ، گناہوں سے رک جاؤ. تو ایک مرتبہ اسے دیکھا گناہ کرتے ہوئے، اس نے کب اس گناہ کو چھوڑ دو، اقصر، رک جاؤ گناہ سے. تو غصے میں اس گنہگار شخص نے کہا کہ مجھے اور میرے رب کو چھوڑ دو، میں جو میرے رب جانے، کیا تمہیں میرے اوپر رقیب بنا کر بھیجا ہے، تم میرے کو محافظ ہو، تم میرے نگہبانی کرنے والے ہو. تو غصے میں اس نے بھی جو عباد مجتہد تھا اس نے غصے میں کہہ دیا، واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ قسم تو اللہ تم مغفرت نہیں کرے گا یا تم جنت کبھی داخل نہیں ہوگے. تو دونوں مر گئے، سبحان اللہ. تو حساب کے لیے دونوں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد مجتہد جو تھا عبادت گزار شخص کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکنت بعالما او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا تم جانتے تھے کہ میں نے کیا فیصلہ یعنی کیا فیصلہ کرنا ہے اس کے ساتھ، یا جو میرے ہاتھ میں ہے کیا اس پر تم طاقت رکھتے تھے یعنی اسے بدلنے کی؟ اور سگنگار سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهب فادخل الجنة برحمتي، جو جنت میں داخل ہو جو میرے رحمت سے، اور دوسرے سے کہا فرشتوں کو حکم دیا اذهبوا به الى النار، اسے جہنم میں داخل کر دو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ جو اس قصے کے راوی ہیں، اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لتکلم بکلمۃ اوبقت دنیا و آخرتہ، اس شخص نے ایک ایسا جملہ کہا، ایسا لفظ کہا جس کی وجہ سے اس کی دونوں آخرت تباہ ہو گئی. دیکھیں ایک جملے سے، ایک لفظ سے دونوں آخرت تباہ ہو سکتی ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، صحیح قصہ ہے، صحیح حدیث ہے. کیا بڑا پیغام ہے اس حدیث میں؟ پہلے نمبر پہ جو شخص جس کو اللہ نے توفیق دی ہے نیک عمل کرنے کی، اسے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنا چاہیے اور ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ آپ اچھے نوازی ہیں، یہ کافی نہیں کہ آپ اچھے روزہ رکھنے والے ہیں یا صدقات و خیرات دینے والے ہیں یا طالب اچھے طالب علم ہیں، یہ کافی نہیں ہے. استقامت لازمی ہے، اور استقامت کے لیے دعا لازمی ہے، اور انسان اپنی قدر کو اچھی طرح جان لے، اور ہمیشہ اپنے آپ کو حقیر سمجھے، فقیر سمجھے، محتاج سمجھے رب کی بارگاہ میں. زبان درازی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ وذکر فانما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم نے نصیحت کرنی ہے، ہم نے سمجھانا ہے، پیغام کو پہنچانا ہے، رب کے پیغام کو پہنچانا ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ عمل درست نہیں ہے، اس کے لیے سزا مقرر ہے، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس عمل کو چھوڑ دو. اسے چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا ہے یہ شخص جو ہے؟ کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ بعض اوقات شیطان کا ایک خاص ایک حربہ ہوتا ہے، وہ ذہن میں ڈال دیتا ہے اس نصیحت کرنے والے کے، پھر دیکھو تمہیں تو اللہ نے گناہوں سے بچائے ہوا ہے، تم بڑی پوزیشن پہ ہو، اللہ کے تم پیارے بن، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی ہو تم، وہ یہ گنہگار جو ہے تمہاری بات نہیں مانتا جو ہے، یہ حقیر ہے بندہ، اس کے کوئی اوقات ہی نہیں ہے. خبردار، کبھی بھی ایسی ذرے برابری دل میں اگر ایسی کوئی سوچ کبھی آ جائے نا، یہ تباہی کی طرف ایک راستہ ہے. آپ کے علم اور عمل میں یا اس ترقی میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس رب الجلال کا کمال ہے، اسی کا فضل و کرم ہے. ہمیشہ اس حقیقت کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے تو آپ اچھا کام کر رہے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، آپ ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالیٰ 10 قدم آسان کر دیتا ہے، اسی کا کرم ہے. اور جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اس کے لیے آپ دعا کریں، صرف نصیحت نہ کریں، دعا بھی ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ میں میرا بھائی ہے، یہ فلاں بھائی جو ہے یہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے کہ اس گناہ سے توبہ کر لے. نصیحت اپنی جگہ پہ ہے اور دعا اپنی جگہ پہ، دونوں کا الگ الگ اثر ہوتا ہے. اور کسی گنہگار شخص کے لیے اس کی تحقیر مت کرو کہ وہ گنہگار ہے. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی ابتدا بہت بری تھی، ان کی انتہا بہت اچھی ہوئی. آپ کی آنکھوں کے سامنے کئی قصے گزرے ہوں گے. اگر ہم اپنا ماضی کو دیکھ لیں، یہاں پر بیٹھے ہیں، ہم میں سے اکثریت اگر اپنے ماضی کو ہی دیکھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے نیکوکار تھے، کیا تھے، اور ابھی بھی ہم کتنے ہیں. اپنے محاسبہ انسان خود کر سکتا ہے، اور خود اپنے آپ کو ترازو میں کھڑا کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ہم کہاں پہ. اس لیے دوسروں کی انگلی کھڑی کرنے سے پہلے انسان اپنی طرف انگلی کر کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر دیکھ، اپنے خد و خال کو دیکھ لے کہ انسان خود اس وقت کہاں پہ ہے. تو دوسروں کی طرف انگلی کھڑی کرنا، دوسروں برا بلا کہنا، یہ دوسروں کی تحقیر کرنا، یہ سب ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے ذمہ جو کام ہے، ہم نے نصیحت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پہنچانا ہے، ادب کے دائرے میں رہ کے، پیار سے، محبت سے، حکمت سے. ہاں، جو آپ کے ماتحت ہیں، جن کے آپ ولی ہیں، آپ ان پہ ذرا سختی بھی کر سکتے ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ ولی ہیں، آپ ذمہ دار ہیں. اگر بچے ہیں، اگر سمجھتے ہیں، کبھی پیار سے، کبھی غصے سے، اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ سے، وہ حق رکھتے ہیں. لیکن جو باقی لوگ ہیں، جو آپ کے ماتحت نہیں ہیں، آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، اور کبھی سختی بھی کرنی پڑتی تو اس کا بھی ایک خاص طریقہ ہے. ہمیشہ سختی سے یا غصے سے نصیحت نہیں کی جاتی. پھر دوسری حدیث میں آیا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان رجلا قال، ایک شخص نے کہا، واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ فلان کی مغفرت نہیں کرے گا. وان اللہ تعالیٰ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، من ذا الذی یتألى علی الا اغفر لفلان فان قد غفرت لفلان واحبطت عملك. یہ کون ہے جو مجھ سے بڑائی کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں فلان کی مغفرت نہیں کروں گا، میں نے بے شک فلان کی مغفرت کر دی ہے اور میں نے تمہارے سارے اعمال کو اکارت کر دیا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. دیکھیں، پھر ایک جملہ ہے، اس جملے کی وجہ سے انسان کی دنیا آخرت دونوں تباہ ہو گئی ہیں. فلان گنہگار ہے، اس کا رب ہے اس کا حساب لینے والا، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، حساب اس نے خود دینا ہے، اور آپ نے اپنی قبر میں جانا، اپنا حساب خود دینا ہے. یہ کہنا کہ تم دوزخی ہو، تم جنتی ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ تم ہو کون کسی کو یہ کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا ہی نہیں؟ دیکھیں یہ کس کی مرضی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے ہمیشہ، امتی امتی کیوں بار بار فرماتے تھے؟ سبحان اللہ. فلان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، اتنی بڑی جسارت، اتنی بڑا دعویٰ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حق میں. سبحان اللہ. اس انسان کا خاتمہ انجام کیسے ہونا ہے؟ اس انسان نے کب توبہ کرنی ہمیں پتہ ہے؟ ابھی تو گنہگار ہے، میرے سامنے گناہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں توبہ کر لے. مجھے کس نے اجازت دی ہے کہ میں کہوں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا نہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے یہ وہ الفاظ ہیں جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ سبق ہے، واللہ عبرتناک، کہ بولنے سے پہلے تھوڑا تول لیا کرے. خصوصی طور پر کسی کی تکفیر کرنی ہے یا کسی کے تعلق سے کہنا کہ تم بڑے برے انسان ہو، یا کسی کے خلاف کوئی بات کرنی ہے، یا والدین کے ساتھ آپ نے کوئی گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، تو پہلے بات کو تول لیا کرے. یہ بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، یہ مجھے کہاں تک لے کے جائے گی؟ بعض اوقات بعض جملے انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ان میں سے ایسے جملے بھی ہیں جو انسان دوسرے پر بڑھائی کرتا ہے اور اپنے آپ کو یعنی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اپنے آپ کو کچھ اور سمجھنے لگتا ہے کہ میں اللہ کا کچھ ولی ہو گیا ہوں، اب میرے لیے جائز ہے یا میں کسی سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ تمہاری مغفرت نہیں ہوگی، نعوذ باللہ. تو انسان کو ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اوقات میں رہنا چاہیے، اور اپنا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر، ہمارے اپنے اندر کتنے گناہ ہیں. ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے. دوسروں کے لیے صرف ہم نصیحت کر سکتے ہیں، ان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن زور زبردستی، گالی گلوچ اور ایسے الفاظ، نعوذ باللہ، جن میں اللہ تعالیٰ کے خاص رحم اور کرم کے منافی ہو، اور یہ کہنا کہ فلان جو ہے وہ دوزخ یا فلاں کی مغفرت اللہ نہیں کرے گا، اس پہ قسم بھی کھانے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ وہ الفاظ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام الفاظوں سے دور فرمائے اور محفوظ فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. پھر شیخ صفا شیخ ربیع حفظہ اللہ، انسان جو ہے اسے اللہ تعالیٰ پر بڑائی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر لوگوں پر حکم نہیں لگانا چاہیے کہ جسے چاہے جنت میں داخل کر دے جسے چاہے دوزخ میں داخل کر دے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. ہم نیک لوگوں کے لیے جو استقامت پر ہے اور ہمارے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے اور نیک لوگ ہیں، ہم ان کے لیے جنت کی امید رکھتے ہیں اور اس ساتھ ہم ڈر ہمیں ڈر بھی ان کے لیے ہوتا ہے. اور جو نافرمان ہیں جو فاسق ہیں ہم ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے یعنی خیر کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو گناہوں کو معاف کرے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص دوزخ میں عمل کرے گا یہاں تک کہ اس کے اور اس کے یعنی موت کے بیچ میں ایک گز باقی رہے گا، تو کتاب یعنی تقدیر اس پر غالب آ جائے گی، تو وہ جنت اہل جنت والا عمل کرتا رہے گا اور بس اس میں داخل ہو جائے گا، اور تم میں سے کوئی شخص جنت والا عمل کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس کے اور اس کی موت کے بیچ میں ایک گز کا فاصلہ رہ جائے گا، تو کتاب یعنی تقدیر اس پر غالب آ جائے گی، تو وہ جہنم میں عمل کرے گا اور اس میں داخل ہو جائے گا. تو اب یہ جو تبدیلی آئی ہے، ظاہراً اچھا نیک عمل کرنے والا ہے، پھر اس پہ تقدیر غالب آ گئی اور اس نے برا عمل کیا وہ جہنم میں چلا گیا، یا کوئی شخص برا عمل کرتا ہے تقدیر غالب آ جاتی ہے اور پھر وہ اچھا عمل کرتا جنت میں داخل ہو جاتا ہے، تو اس لیے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے اور خاتمہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. کسی کے تعلق سے کوئی بات کرنا کہ اس کے خاتمہ اس کے مرنے کے بعد وہ دوزخ جنتی ہے، یہ رسم و جماعت کے عقیدے میں سے نہیں ہے، یہ بدعت کا طریقہ ہے اور بدعت کا عقیدہ ہے. خوارج اور معتزلہ جو ہیں یہ حکم کرتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ مرتکب ہے وہ دوزخی ہے، وہ جہنم میں ہے والعیاذ باللہ. اور اس حدیث میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ انسان مجبور ہے، تقدیر یا کتاب غالب آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا علم سب تقدیر کے جو سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ فلان شخص جو ہے اس کا خاتمہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ کس چیز پر ہوگا. اگرچہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے لیکن اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو جانتا ہے انسان کی تخلیق، بلکہ زمین آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ لو اور قلم نے لکھ دیا ہے. تو جو کتاب غالب ہے، تقدیر غالب آئی ہے، وہی تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ کا علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس بندے کا خاتمہ کیسے ہوگا، یعنی کہ اللہ نے اسے مجبور کیا ہے. کوئی نیک بندہ ہے پھر تقدیر غالب آئی ہے، پھر اس نے برائی کی ہے، تقدیر میں برائی لکھی تھی، اللہ نے اسے جہنم میں داخل کر دیا، نعوذ باللہ. یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. تو یہ اسے جبریہ کا عقیدہ جو ہے یہ غلط عقیدہ ہے، کفر عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور بھی کرتا ہے پھر سزا بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے. پھر جیسا فرماتے ہیں اسی لیے واللہ اعلم کہ کسی گناہ جو گناہ کرتا ہے یہ جو گنہگار ہے اسے کوئی اسباب مخفیہ ہے، یعنی یہ جو گنہگار ہے جو ظاہراً گناہ کرتا ہے اور پھر اس کی کتاب جو ہے تک غالب آ جاتی ہے اور جنت پہ چلا جاتا ہے جبکہ اس نے ظاہراً تو برے کام ہی کیے ہیں، گنہگار ہے. شرب اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی ایسے اسباب خفیہ ہیں جو اس کو اس بات کی یعنی اہل بنا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ احسان کرے اور خاص کرم ہو اللہ تعالیٰ کہ اس کا خاتمہ بھی اچھا ہو اور اسے حق الاسلام پر اس کی وفات ہو جائے. یعنی بعض لوگ گناہ کرتے ہیں، ندامت بھی ہوتی ہے اور گناہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، دیکھو کیونکہ توبہ کا تعلق اعلان سے نہیں ہے، وہ رب بندے کے بیچ میں ہے. ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ بار بار گناہ کر رہا ہے، یہ تو گنہگار بندہ ہے. آپ کیا پتہ کہ یہ بندہ آپ کے گناہ اپنے گناہوں سے توبہ بھی کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ تواب اور رحیم کیوں ہے کہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے، بار بار توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خاص رحمت میں سے ہے، خاص فضل اور کرم میں سے ہے. تو یہ جو ظاہر گنہگار ہے اس کے اندر کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. تو اس کو ظاہر کو دیکھ کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم کبھی اللہ تم تمہاری مغفرت نہیں کرے گا، بلکہ غیر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو دیکھے، اس کے اندر خاص کوئی ایسا راز ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جو اس گناہ کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، اور مرنے سے پہلے وہ شخص توبہ پر ہی اس کا خاتمہ ہوگا. ممکن ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ کتاب اس پہ غالب ہو جاتی ہے، تقدیر غالب ہو جاتی ہے جو اللہ کے علم میں ہے اور ہم نہیں جانتے، اللہ اعلم. اور اسی طریقے سے شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ جو نیک عمل کرنے والا تھا جو جہنم میں جائے گا، دوسری طرف جو نیک عمل کرنے والا تھا ممکن ہے والعیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کی پناہ کے ریاکار ہو، نیک عمل کرتے لوگوں کو دکھاوے کے لیے کرتا ہے، یا ایسے گناہ پر اصرار کرتا ہے جس کو کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو ظاہر نیکیاں کرتا تھا اس کو اس وجہ سے سزا دے دے اور اس کا برا خاتمہ ہو، برے پر اس کا خاتمہ ہو. فاسأل اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا ہے. فہذہ ہی طریقۃ اہل سنت والجماعت، یہ طریقہ اہل سنت والجماعت کا اور یہ عقیدہ ہے اس معاملے میں. اگلے درس میں اگلے جملے سے کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، میں مومن ہوں یا مومن ہوں انشاء اللہ، دونوں میں کیا فرق ہے؟ انشاء اللہ یہ کیوں کہ انا مومن ہوں انشاء اللہ، میں مومن ہوں انشاء اللہ، کیا مجھے شک ہے؟ انشاء اللہ کہتا ہوں، ایمان تو یقین کی بات ہے، تو انشاء اللہ کیوں کہنا چاہیے؟ بات درست ہے کہ کہنا یہی چاہیے کہ میں مومن ہوں انشاء اللہ. یہ انشاء اللہ کا اضافہ کیوں کرنا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور کس نے مخالفت کی ہے، کیوں کی ہے، اور اس جملے کے اوپر کیا چیزیں مترتب ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے. آج کے درس میں جو سب سے اہم بات ہے، دو باتیں یاد رکھیں. نمبر ایک، کسی شخص کا مرنے کے بعد کوئی حکم جاری نہیں کرنا کہ جنت یا دوزخی ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو. مرنے کے بعد معاملہ تعالیٰ کے سپرد، اسے رب نے جس نے اس کو پیدا کیا ہے وہ بندہ وہاں پہ چلا گیا ہے، اس کا رب نے اس کا حساب لینا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہیں، ہم اچھے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اور برے بندے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں اللہ کو اس کی مغفرت کر دے اور اس کے ساتھ بھلائی ہو. لیکن دوزخ اور جنت نہ تو ہمارے بس کی بات ہے، نہ ہم جانتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے جائز ہے کہ ہم کسی پر یہ فتویٰ جاری کریں. یہ اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے، منہج ہے. اس معاملے میں مخالفت کی ہے، اگلے درس میں بیان کروں گا میں، خوارج معتزلہ نے. دنیا میں کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب جو ہے کافر ہے، خوارج کہتے ہیں، جو کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، جو چوری کرتا ہے، جو سود کھاتا ہے، جو والدین سے بدسلوکی کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو چغل خوری کرتا ہے، وہ کافر ہے، خوارج کہتے ہیں. اور جو معتزل وہ کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ کافر ہے، بیچ میں کسی جگہ پر ہے، لیکن آخرت اس کا انجام کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، نعوذ باللہ. اب مرنے کے بعد یہ حکم جاری کرنا کہ فلان دوزخی ہے، جہنمی ہے، یہ طریقہ اہل سنت جماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ خوارج کا اور معتزلہ کا اہل بدعت کا طریقہ ہے. بات واضح ہو گئی کہ یہ بات، یعنی کیوں علماء اس کو عقیدہ کے مسائل اور اس میں کیوں اس کو شامل کرتے ہیں، یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ کسی انسان کے تعلق سے اگر کوئی برائی کرتا ہے تو کبھی یہ جرت و جسارت نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہیں کرے گا یا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، نعوذ باللہ. یہ وہ جملہ جو انسان کہ دنیا آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. محترم، کئی لوگ دوسروں کے لیے بہت زیادہ بدگمانی رکھتے ہیں. اکثر ہمارے معاشرے میں ہمیں وہابی کے ساتھ ساتھ کافر یا مرزائی عیسائی جیسے تان بھی سننے کو ملتے ہیں. دل بہت جلتا ہے، لیکن کیا کریں ایسے لوگوں کے ساتھ. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے صبر قدمی کے، اپنے لیے دعا کریں اور دوسروں کے لیے ہدایت کی دعا کریں. یا آپ کو برا بھلا اس لیے کہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، کہتے تو وہابی ہیں، پتہ وہابی ہوتا کیا ہے، لوگ کیوں وہابی کہتے ہیں، یہ وہابی گالی نہیں ہے. پتہ ہے کہ ایک مجتہد امام اور عالم کی طرف منسوب کرتے ہمیں، جنہیں ہم کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، یہ وہ انسان ہے، یہ وہ عالم ہے جنہوں نے بر جزیر عرب میں، خصوصی طور پر سعودی عرب سے یہ دعوت شروع ہوئی اور آج پوری دنیا میں پھیل گئی دعوت التوحید والسنہ، توحید اور سنت کے علم بردار ہیں، اور شرک و بدعات اور خرافات کے جس پیارے اور آسان ترین انداز میں انہوں نے جد و جہد کی اور جہاد کیا ہے، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے جو ان کی سیرت سے ان کے علم سے واقف ہیں. اور جو نہیں جانتے یا نہیں جاننا چاہتے یا جنہیں اپنی آنکھیں بند کی ہوئی، ہم کو نہ دکھا سکتے ہیں اور نہ ان کو سمجھا سکتے ہیں. تو اگر کوئی شاہ صاحب کو وہابی کہتا ہے یا کوئی اس طریقے سے کوئی تان کرتا ہے تو آپ کو اس پہ رنج نہیں کرنا چاہیے، آپ کو خوش رہنا چاہیے کہ اس نے آپ کو ایک عالم کی طرف منسوب کیا ہے جو توحید اصول کے علم بردار رہے. ہاں، جو عیسائی و مرزائی کی طرف آپ کو منسوب کرتے ہیں یہ جہل مرکب کا شکار ہے. ایک طرف وہابی کہتے ہیں توحید اور سنت کی دعوت، دوسری طرف مرزائی، اور پھر یہ شرک بدعات و خرافات والے جو ہیں ان کی طرف منسوب کرتے ہیں. تو اس سے بڑا تضاد کیا ہوگا؟ یعنی یہ لوگ جو خود بیچارے جہالت کا شکار، جہل مرکب کا شکار، ان کے لیے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اور ان کے یہی بہتر ہے خاطب الجاہلون قالوا سلاما، وہ اپنے حال پہ چھوڑ دیں، ان کے لیے دعا کیا کرے. محترم، جو ہمارے علماء نے اس کتاب میں لکھا ہے اس کے مطابق تو ہمیں سب سے پہلے اپنے اعمال اور ایمان اور پھر اپنے حسن خاتمہ کی فکر میں رہنا چاہیے، اور جب اس سے فرصت ہی نہ ملے تو ہم کیوں کر کسی کی عیب جوئی کر سکتے ہیں. یہ تو میں نے بتایا ابھی، بے شک یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے جی. کس میں معاف ہوتے ہیں؟ بیماری کی حالت میں. یہ تمام چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہیں، وہ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی ہے. اگر کسی شخص کا خاتمہ کسی کبیرہ گناہ پر ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے. یعنی کسی شخص کا خاتمہ کبیرہ گناہ پہ، اس نے توبہ نہیں کی، تو کیا جہنمی ہے وہ؟ جہنمی ہے وہ مرنے کے بعد، اللہ اعلم. لیکن ہمارا حسن ظن کیا ہے؟ امید کیا اللہ تعالیٰ سے؟ اس کے ساتھ کیا بھلائی ہوگی؟ کیا ہو گیا؟ کہ شفاعت ہے. پہلے قبر کا جو عذاب ہے، یہ قبر کے جو سوالات ہیں، ادھر گناہ جھڑ سکتے ہیں. پھر میدان محشر میں جو بھی ہولناک ہیں وہ انہیں مٹ سکتے ہیں. اور پھر جو شفاعت ہے وہ کام آ سکتی ہے. پھر رحمت و رحمی، پھر ارحم الرحمی کی رحمت، اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ رحمت جو ہے وہ بھی اس کے حق میں میسر ہو سکتی ہے. تو اس لیے جو صغیرہ گناہ ہیں، وہ آپ کے نیک اعمال سے، آپ کی نماز سے، آپ کے روزہ رکھنے سے، آپ کے صدقات خیرات سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں، یہ تمام جو ہے یہ مکفرات الذنوب ہیں. اس سے صغیرہ گناہ جھڑ جاتے ہیں. کبیرہ گناہ جو ہیں وہ ان کے لیے توبہ لازمی ہے. واللہ اعلم.
چھوٹے گناہ جو ہیں وہ سب معاف ہیں، بشرطے کہ آپ کبیرہ گناہ نہ کریں.
نہیں،
ایسے بھی وہ کیا
شخص مطلب یہ نہیں کہ بشرط ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کریں. مطلب یہ ہے کہ کبیرہ گناہ نہ کریں، کہ کبیرہ گناہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کبیرہ گناہ کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ نہیں کرتے اور پھر صغیرہ آپ کے جھڑ جاتے ہیں. کبیرہ، دیکھیں، گناہ الگ الگ ہیں. کبیرہ گناہ الگ ہیں، صغیرہ گناہ الگ ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ لازمی ہے. صغیرہ گناہ جو ہیں وہ آپ کی ان نیکیوں سے، جو نیک اعمال کرتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو آپ وضو کرتے ہیں. وضو حدیث میں کیوں آیا ہے؟ کہ آپ کے ہاتھوں سے جو گناہ وہ جھڑ جاتے ہیں، پھر چہرہ دھوتے ہیں، آنکھوں سے جو گناہ ہوئے ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں، آپ کلی کریں گے زبان سے گناہ ہوئے ہیں، ہاتھ سے، پاؤں سے، یہ سارے کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ صغیرہ گناہ ہیں، وہ معاف ہو رہے ہیں. تو کبیرہ گناہ جو حدیث میں، یہ نہیں کہ بشرط یہ کہ کبیرہ گناہ نہ ہو. یعنی اگر کبیرہ گناہ کوئی کرتا ہے، صغیرہ بھی کرتے ہیں، صغیرہ نہیں ان کے معاف ہوں گے پھر؟ نہیں، صغیرہ جھڑ جائیں گے. دیکھیں، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ نہیں ختم ہوں گے. جبکہ علماء کے یہ قول بھی موجود ہے کہ شرط کا قول موجود ہے کہ جب تک کبیرہ گناہ ہے تو صغیرہ نہیں جھڑیں گے. لیکن یہ قول مرجوح ہے، راجح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو رحمت ہے وہ وسیع ہے. واللہ اعلم. لیڈیز بھی ہے، کوئی بتا سکتا ہے کون ہے؟ ایک منٹ، ہاتھ کھڑا کر تک بات آسان ہو. کون سی لیڈی ہے جی؟ جی، دلیل دلیل کے ساتھ کہ فلان جنت جیسے عشر و بشر کا نام آیا ہے فرعون کی بیوی قرآن میں ہے, ہاں ہم آ گئے فرعون کی بیوی اور کون مریم علیہ السلام تو معروف ہے.
اچھا وہ جو
صحابیات کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں ایک منٹ بارک اللہ فیک, وہ ہاں صحیح بخاری کی حدیث میں ایک وہ عورت جو ہے جس کو مرغی کے دورے پڑتے تھے, سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ہمیں کہتے کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ ایسی عورت جو جنتی اور زمین پہ چلنے والی تو اس عورت کو دیکھ لے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت زندگی میں گواہی دی تھی کہ یہ جنتی عورت ہے. کہا کیسے گواہی دی تھی, آپ صبر کریں تو آپ کے لیے جنت ہے, چاہے تو آپ کے لیے دعا کر اللہ تعالیٰ آپ کی اس تکلیف کو دور کر دے. تو اس نے کیا کیا, میں صبر کرتی ہوں لیکن اللہ سے یہ دعا کریں کہ جب مجھے بری کے دورے پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوں. تو جنتی عورت کی بھی ہے, صرف دیکھیں دس نہیں ہے, پتہ ہے دس کے علاوہ اور بھی رکھے, اس ایک حدیث میں دس کا نام ہے اور بھی صحابہ جن کی زندگی میں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دی جنت کی. لیکن بات اصل یہ ہے کہ بغیر دلیل کے آپ بغیر یعنی قرآن اور صحیح حدیث کے بغیر دلیل کے بغیر نص کے آپ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتے فلان جنتی ہے دوزخی ہے. عمومی طور پہ کہہ سکتے ہر مومن جنتی ہے, کوئی مسئلہ اس میں, وہ ہر کافر دوزخی ہے, ہر نافرمان دوزخی ہے, نہیں کہہ سکتے. کہہ سکتے ہیں قرآن مجید جگہ جگہ پر ہے, کئی حدیث میں ہے, لیکن فلان بھی نہیں, فلان بن فلان جنتی ہے. اب ثبوت ہے, دلیل ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر گناہ ہے, جائز نہیں ہے.
اور کسی نے قانون اپنے ہاتھ میں لے کے اس کو گولی سے مار دیا تھا, جو وہ مرا لوگوں نے بولا کہ یہ بندہ دوزخی ہے, کیونکہ اس کا خاتمہ بھی وہ اللہ کے خلاف باتیں کر رہا تھا اور انسٹاگرام لائیو میں بھی اس کا موت ہو گیا. تو یہ لوگ بولتے تھے نا یہ غلط ہے, آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ دوزخی ہے. تو یہ لوگ بولتے تھے نا یعنی اس کا خاتمہ بھی جو ہے ایسے ہوا.
تو آپ کیا کہتے ہیں؟
ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے عالم بولتے ہیں
اللہ اکبر, خاتمہ کس چیز پہ ہم نہیں جانتے. پہلی بات ہے کہ اس کو قتل کرنا جائز نہیں کسی کے لیے, جس نے قتل کیا ہے وہ قاتل ہے, وہ گنہگار ہے, اور جس کو قتل کیا گیا ہے اگرچہ وہ بدکار ہے, دین کو گالی دیتا ہے یا دین کے خلاف باتیں کرتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, اس کا معاملہ تعالیٰ کے سپرد ہے. اس کے مرنے کے بعد کہنا کہ یہ دوزخ ہی ہے, دوزخ میں چلا گیا ہے, یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اصل جواب کا عقیدہ یہ ہے کہ بندوں کے جو خاتمہ ہے مبہم ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتے اس کا خاتمہ کس چیز پہ ہوا ہے, کسی کے خاتمے کے تعلق سے بات کرنا درست نہیں ہے. واللہ اعلم. دوسرا درس نہیں, دعا نہیں کر سکتے. اچھا خاتمے کے لیے ہمیں یاد رکھیں, دعا کرنا مغفرت کی انسان کا جو زندگی ہے اس کے مطابق ہوتی ہے. جس کی زندگی کفر پر گزری ہے اور وفات بھی ہم یہی کہیں گے کہ کفر پر ہی ہوئی ہے, یعنی جس کی ظاہر ہم دیکھتے ہیں, اس لیے مرنے کے بعد کسی کافر کی دعا مغفرت جائز نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہے کہ دوزخی ہے ہم اللہ اعلم کہتے ہیں, پھر دعا کیوں نہیں کرتے کہ اس کی دنیا میں اس کی یہی حالت تھی, تو اس اعتبار سے ہم اس کی دعا مغفرت نہیں کرتے. دونوں میں دو الگ مسئلے ہیں, دیکھنا دو الگ مسئلے ہیں. ایک ہے کہ اس کا انجام دوزخ ہے جنت ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. فلان کی بات کر رہا ہوں, ہر کافر جہنم میں ہے, بات اچھی طرح سمجھے, دونوں میں فرق ہے. ہر کافر جہنم میں ہے, فلان کافر مر گیا ہے, وہ کہاں ہے اللہ اعلم, بعینی ہم نہیں جانتے. دعا مغفرت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کی زندگی کفر پر گزری ہے, اس لیے اس کا حکم کافر والا ہوگا, دعا مغفرت اس کی نہیں کی جاتی. مسلمان ہے, وفات پا گیا ہے, جنتی ہے, اللہ اعلم, اللہ اعلم, نہیں کہہ سکتے. لیکن جنت کی دعا کر سکتے ہیں, دعا مغفرت بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ دنیا میں مسلمان تھا. واللہ اعلم.
وہ مسلمان جو شرک کر رہا ہے اب اس کا کیا ہے, اس کے لیے دعا کر سکتے
ہیں؟ جو مسلمان شرک کر رہا ہے اس کو دو قسمیں ہیں, ایک پر حجت قائم ہو چکی ہے وہ مشرک ہے, وہ کافر, اس پر اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کرنی ہے. جب حجت قائم نہیں ہوئی, جیسے عوام الناس ہیں, شرک میں مبتلا ہیں, پتہ ہی نہیں ہے شرک ہے, حجت قائم نہیں ہوئی ہے, تو مسلمان اس دو مغفرت کر سکتے ہیں. یہ فرق ہے دونوں میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.